बाकी साथी क्या है? देखो कहीं चले तो नहीं, ऊपर तो नहीं गए, कहीं ऊपर तो नहीं चले गए, गलती गलती। अच्छा अच्छा, दीन के मामले में शुबहात का असर, दीन के मामले में शुबहात क्यों पैदा होता है? इसकी असल अल्लाह की मोहब्बत और अजमत में कमी है। अगली बात, अपनी बड़ों के नसाहे पर शुबहात क्यों पैदा होता है? उनके दिल में अजमत और मोहब्बत की कमी की वजह से। अपने बड़ों के फैसले पे शुबहात क्यों पैदा होता है? अजमत और मोहब्बत में कमी की वजह से। बड़ाई किसकी होती है उनके मुकाबले में? अपने नफ्स। इसलिए सहाबा की जिंदगी में क्यों का सवाल नहीं होता था। क्यों? अब क्यों का सवाल हुआ? तो दीन के मामले में शुबहात की असल अल्लाह की मोहब्बत और अजमत की कमी है। अब एक तरीका तो यह है कि जिन लोगों के दिलों में शुबहात है उनके शुबहात की इजाले की फिक्र की जाए। शुबहात कैसे? और एक दूसरा तरीका है कि किसी तरीके से उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ा दी जाए, शुबहात खुद खत्म हो जाएगी। ये ज्यादा अहमद तरीका है, बेहतर तरीका है। एहतियात इसलिए कि जब शुबहात के इजाले की आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है मामला बहस तक पहुंच जाए, जिद पे आ जाए, और अगर आप उनको ऐसे माहौल में ले आएंगे जिस माहौल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में इजाफा हो जाए तो शुबहात खुद खत्म हो जाएगा। आम तौर पे जो इनकलाब आया है उम्मत में वो इसी रास्ते से आया है कि इस जड़ को तरोताजा कर दिया गया, कि उनके दिल में अल्लाह और अल्लाह की मोहब्बत का इजाफा कर दिया। तो उसके ऊपर जितने वो टहनियां शाखें पत्ते गिर रहे थे सब ठीक हो गए, और अगर उसका इजाला न किया और उसको पैदा नहीं किया तो एक शुबा खत्म होगा, कल दूसरा खड़ा हो जाएगा, चंद दिनों के बाद एक नया शुबा पैदा हो जाएगा। क्योंकि जरासीम जो मौजूद है, वो कमजोरी जो मौजूद है, उसका नतीजा तो किसी न किसी अंदाज में निकलता ही रहेगा। इसलिए आप देखते हैं कि माशाल्लाह तबलीग का रास्ता, दावत का रास्ता ज्यादा मुअस्सर रहा इस उम्मत में। ठीक है, ज्यादा मुअस्सर बजाय इसके के मुनाजरे का, बहस मुबासे का, इसका असर। فرمایا دین کے معاملے میں شبہات کا اصل سبب اللہ کی محبت اور عظمت کی کمی ہے۔ آج جو اکابر کے فیصلوں پہ ہر چھوٹے بڑے کو اعتراض ہوتا ہے، اس کی اصل یہی ہے، اکابر کی عظمت اور محبت کی کمی۔ اور بڑائی کس کی ہے؟ اپنے نفس کی، اپنے نفس کی۔ تو جب اللہ اور اللہ کے رسول ہی کی محبت کی عظمت کی کمی ہے تو بتائیے پھر کسی اور کی محبت اور عظمت کہاں ہو سکتی ہے؟ یہ جو صحابہ کی زندگی پر انگلی اٹھتی ہے نا، ان کے کردار پر، ان کی سیرت پر، اس کی وجہ وہی ہے، عظمت اور محبت میں کمی ہے۔ ورنہ جب محبت ہوتی ہے اور عظمت ہوتی ہے تو اتنا شاندار اس کا نتیجہ نکالتے ہیں نکالنے والے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ ایک بزرگ نے لکھا، صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ بشری تقاضی کی وجہ سے کمزوریاں پائی گئی، لیکن اس میں اللہ کی حکمت اور مصلحت تھی، اور دوسری طرف صحابہ کی قربانی تھی۔ قربانی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگیاں پیش کر دی تاکہ امت تک حضور کے زمانے کے اندر ہر قسم کا دین عملی طور پہ پیش ہو سکے۔ اگر صلح کا دین امت تک پہنچا ہے تو اختلاف کا دین بھی امت تک پہنچے، جھگڑے کا دین بھی امت تک پہنچے۔ اور اللہ کے نبی نے اس موقع پہ کس انداز سے فیصلہ کیا، عملاً اس کی شکل کیا بنائی اللہ کے نبی نے، وہ امت تک پہنچے۔ تو یہ اللہ کی حکمت اور مسئلہ۔ اب کتنا خوبصورت انداز ہے، پوری زندگی امت تک عملاً حضور کے زمانے کے اندر اس کی عملی شکل، اس کا نفاذ، اس کی تنفیذ کیسی ہوئی، وہ امت تک پہنچی ہے۔ اور صحابہ چونکہ اس کے لیے ایک نمونہ تھے، عملی شکل تھے، تو ان کی زندگی میں ہر قسم کی چیز نظر آئی تاکہ امت تک ایک پورا نمونہ پیش ہو سکے۔ اور پھر آخر میں اللہ نے ہم سب کے لیے کہہ دیا، اولئک هم المؤمنون حقا، بس ہمارے لیے یہ ایمان کافی۔ لیکن جب وہ عظمت اور محبت میں کمی آتی ہے تو پھر آدمی کی آنکھوں میں آئینہ کی دوسری لگ جاتی ہے، پھر آئینہ کی دوسری لگ جاتی ہے، پھر خوبیاں بھی کمزوریاں نظر آنے لگتی ہیں۔ اور جب محبت اور عظمت کی عینک لگ جائے، سبحان اللہ، پھر بشری کمزوریوں کی وجہ سے بھی آدمی بہترین رہنمائی لیتا ہے، اور اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں آتی۔ یہ چیز تو دین کے معاملے میں شبہات کی اصل سبب اللہ کی محبت اور عظمت میں کمی ہے۔ ارشاد فرمایا دین کے احکام اور معاملات میں شبہات پیدا ہونے کا اصل سبب یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت اور محبت پوری نہیں ہوتی، وہ طرح طرح کے شبہات کا شکار ہوتا۔ آج یہ علمی ہے، آج کی نئی نسل میں دین کے معاملے میں شبہات پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اور کیوں مشکل نہیں ہے؟ زمین ہموار ہے۔ اس لیے کہ اس زمین پہ، اس دل کی دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کا، محبت کا اور عظمت کا نقشہ نہیں ہے، تو ان کو شبہات میں ڈالنا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک بے دین لیکچرار کی ایک بات کام کر جاتی ہے، ایک بے دین صحافی کی ایک کالم کام کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک بے دین آدمی کا ایک محاضرہ برباد کر کے چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ دل کی دنیا سازگار ہے اس برائی کے قبول کرنے کے لیے۔ دل کی دنیا سازگار، اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت تو ہے نہیں، اب کسی کا بھی لیکچر سن لیا, کسی کا کالم پڑھ لیا, کسی کی بات سن لی, کسی کی بحث سن لی, کام ہو گیا, بیڑا غرق ہو. اس لیے تیزی کے ساتھ شبہات پیدا ہو رہے ہیں. یہ بد اعتمادی کا نتیجہ ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت اور تعلق میں کمی کا نتیجہ ہے. اصل بات یہ اس کی فکر کی جائے, جب بھی اللہ رب العزت دعوت کا کام لے اور دین کی خدمت کا کام لے تو پھر آدمی اس نقطے کو ہمیشہ سامنے رکھے کہ اصل مرض کیا ہے, اصل برائی کیا ہے. جس شخص کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت محبت پوری نہیں ہوتی وہ طرح طرح کے شبہات کا شکار ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور تابعین کبھی اس طرح کے شبہات میں مبتلا نہیں ہوئے. اس سے معلوم ہوا کہ شبہات کا اصل علاج بھی دو چیزیں, محبت اور عظمت, اور ان دونوں کے حصول کا طریقہ اہل محبت اور عظمت کے ساتھ مجالست اور ان کی صحبت میں رہنا, جس کا جی چاہے تجربہ کر کے دیکھ. جس کا جی چاہے تجربہ کر کے دیکھ. کسی محقق بزرگ اللہ والے کی خدمت چند روز عقیدت کے ساتھ بیٹھے, چند روز عقیدت کے ساتھ, کیونکہ عظمت اور محبت کے بغیر بیٹھا 40 سال بھی بیٹھا رہے گا پھر بھی اس کو اشکال ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے نا, بلکہ جتنا اس کے قریب جائے گا اتنا پریشان ہو جائے گا. بشری کمزوریاں ہوتی ہیں نا, کس میں نہیں ہوتی. عقیدت کے ساتھ اگر چند روز بھی رہا تو بوجھ کچھ اندر سے بدل جائے. عقیدت اور محبت کے ساتھ اللہ والی کی خدمت میں چند روز عقیدت کے ساتھ بیٹھنے سے اکثر شبہات خود بخود دور ہو جائیں گے, اور جو پرسوں کے بحث مباحثہ سے بھی کبھی دور نہ ہوئے. اس لیے شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ اس دور میں لوگوں کو دین پہ لانا بہت آسان ہے. کیا؟ بس انہیں تھوڑی دیر دین والوں کی اچھی صحبت ملے, خود بہت اندر کی کیفیت بدلنا شروع ہو جائے, بجائے اس کے کہ آپ بحث مباحثہ کریں اور آپ ان کے سوالوں کا جواب دیتے پھرے. صحبت یہ حال ہے. یہی وجہ ہے, آپ دیکھیں گے دو طرز کے لوگ دنیا میں. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ ان کی لیکچر کے بعد سوال جواب ہوتے ہیں, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ صرف بیان ہوتا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے صرف بیان کی بات کی, سوال جواب کی بات کی. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر بیان کے دوران اگر آپ نے اس کے بعد سوال جواب دے تو پورے بیان میں یہی سوچتا رہتا ہے کہ سوال کون سا کرنا ہے اور کیسے اس کو خاموش کرنا. ٹھیک ہے, اور ایک دو آدمی بھی سوال ٹیڑھا کر بیٹھے تو باقیوں کا ذہن بھی خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو معلومات تو مل جائیں گی, اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اضافہ مشکل ہو جائے گا. اور ایک یہ کہ آپ اللہ سے مانگ کر ایسی بات کریں کہ ان کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے, تو انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد خود بخود انہیں کئی سوالوں کا جواب مل جائے گا اور ان کا دل مطمئن ہو جائے گا. اور ایک سوال جواب کا انداز دوسرا ہوتا ہے. وہ سوال جواب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی سوال کر رہا ہے عمل کرنے کے لیے, وہ ٹھیک ہے, جیسے مفتی کے پاس سے کرتے ہیں, فلاں کے پاس کرتے ہیں, وہ ایک عمل کے لیے. وہ ظاہر بات ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ایک آدمی طبیب کے پاس جاتا ہے اور طبیب کی عظمت اور اس کی عقیدت لے کے جاتا ہے یا اس کی صلاحیتوں پر اعتماد لے کے جاتا ہے. یہ سوال کا انداز دوسرا ہوتا ہے, اس سے فائدہ ہوتا ہے. دوائی پوچھ لیا اس سے، علاج پوچھ لیا اس سے، مسئلہ پوچھ لیا اس سے، رہنمائی لے لیا اس نے، ٹھیک ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو بہرحال عقیدت محبت یہ اصل ہے ہمارے دین، یہ ہمارے دین کی اصل ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی عقیدت محبت، صحابہ کی عقیدت و محبت، فقہا کی عقیدت اور محبت، محدثین کی عقیدت اور محبت، اللہ والوں کی عقیدت اور محبت، علماء ربانیین کی عقیدت اور محبت، یہ ہمارے دین کی اصل ہے. جب امت میں یہ چیزیں رہیں گی تو امت میں دینداری رہے گی، جب امت میں اس چیز کی کمی آ جائے گی امت سے دینداری چلی جائے گی. امت سے دینداری چلی جائے گی. فرمایا اگر کسی شخص کو طبعاً یہی پسند ہو کہ احکام دین کے اسرار اور حکمتیں اس کو معلوم ہو جائیں تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اسرار کی تفتیش اور اس کے بحث مباحثہ کو ترک کرے، انقیاد اور اطاعت میں لگ جائے تو یہ اسرار اس پر خود بخود منکشف ہو جائے. پھر فرمایا واللہ یہی طریق ہے، حکیم الامت فرمانے لگے واللہ یہی طریق ہے. میں جب سے درس و تدریس کا کام شروع کیا ہے اور اس کا انتظام کر رکھا ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو صاف کہہ دی جائے کہ مجھے معلوم نہیں، خواہ شاگرد سوال کرے یا کوئی اور، یہ بات مجھے اپنے استاد مولانا عمر یعقوب صاحب سے حاصل ہے. تجربہ شاہد ہے کہ دنیا میں اسلام مباحثوں اور تحقیقی مجلسوں سے نہیں پھیلا. تجربہ شاہد ہے کہ دنیا میں اسلام مباحثوں اور تحقیقی مجلسوں سے نہیں پھیلا بلکہ عمل اور اطاعت سے پھیلا ہے. عمل اور اطاعت سے پھیلا ہے. ایک انگریز نے لکھا کہ ہندوستان میں اسلام دو جماعتوں سے پھیلا ہے، تجار اور صوفیہ سے. تجار کا بھی عمل ایسا تھا جس سے لوگوں کو اسلام کی عظمت کا اندازہ ہوا، اور صوفیہ نے بھی دلوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا کر. فرمایا حقیقت میں دین سب سے بڑی تبلیغ یہ ہے کہ اپنے حالات اور معاملات اخلاق کو درست کر لیا جائے اور اس کو دیکھ دیکھ کر خود بخود مسلمان لوگ مسلمان ہو جائیں، نیک ہو جائیں. کردار کا اس لیے عالم سے لوگوں کی زندگیاں نہیں بدلیں گی، عالم سے لوگوں کی زندگیاں نہیں بدلیں گی، ہاں نیک عالم سے زندگیاں بدلیں گی، متقی عالم سے زندگیاں بدل گئی، پرہیزگار آدمی سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی. عالم سے لوگوں کے مخلوق کو نہیں فائدہ ہوگا، نیک عالم سے مخلوق کو فائدہ ہوگا، متقی عالم سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. عمل ہوگا نا اس کی، عمل کی طاقت ہوگی. اس لیے اللہ کے نبی نے ایسے علم سے پناہ مانگی جو علم نفع نہ دے علم پڑھنے والے کو. تو ظاہر ہے جب علم پڑھنے والے کو علم کا نفع نہ ہوا تو اس علم سے دوسروں کو خاک نفع ہوگا، دوسروں کا نفع ہوگا، نفع نہیں ہوگا. تو عمل سے، اخلاق سے زندگیاں بدلیں گی. وہ جتنا اچھا ہو، فرمایا ہمیشہ علماء کو صوفیہ پہ ترجیح دیتا ہوں، ہمیشہ علماء کو صوفیہ پہ ترجیح دے دو، کیونکہ دین اور اس کی حدود کے محافظ علماء ہی ہیں، لیکن وہ عالم جو عالم بعمل. ارشاد فرمایا ہمیشہ علماء کو صوفیہ پہ ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ دین اور اس کی حدود کے محافظ علماء ہی ہیں، اس لیے میں علماء کے لیے خلوت نشینی پر اس کو ترجیح دیتا ہوں کہ وہ درس و تدریس، وعد و تبلیغ یا تصنیف فتویٰ میں اپنا زیادہ وقت صرف کیا کریں. یہ میرا فیصلہ عقلی ہے، ورنہ طبعی طور پر میں صوفیہ سے عشق رکھتا ہوں. بڑا مشکل ہوتا ہے تبھی طور پہ آدمی کسی چیز کو پسند کرے اور عقلاً پھر صحیح فیصلہ کرے. فرمایا طبعاً مجھے صوفیہ سے عشق ہے، لیکن عقلاً میں یہ بات کہتا ہوں کہ علماء کو میں ترجیح دیتا ہوں صوفیہ کے مقابلے، کیونکہ اس سے دین کے حدود کی حفاظت ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ خلوت میں زیادہ وقت گزارے، وہ دین کی خدمت میں وقت زیادہ گزارے، دعوت و تبلیغ میں، درس و تدریس میں، تصنیف اور فتاوی میں، ٹھیک ہے نا، اس میں زیادہ وقت گزارے. لیکن اس کے لیے بھی اس جلوت کو قابل تاثیر بنانے کے لیے اور قابل نفع بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت تو خلوت گزارنا ضروری ہے، جیسے اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصُرْ. جب آپ تبلیغ سے فارغ ہو جاتے تھے اور جلوت کی محنت سے فارغ ہو جاتے تھے، فَانْصُرْ، پھر خلوت میں بھی آپ تھکتے تھے اللہ کے سامنے، پھر اس خلوت کی تاثیر جلوت میں آتی ہے اور اس کی قوت ملتی ہے جلوت میں. دینی خدمات میں جو تاثیر پیدا ہوگی وہ اسی عالم کی زندگی میں آئے گی جس کے پاس کچھ خلوت بھی ہو، جس کے پاس کچھ خلوت بھی ہو. یہ جو حضرت فرما رہا ہے کہ خلوت کے مقابلے میں، ظاہر وہ آزاد، یہ مطلب نہیں کہ ایک گھنٹہ بھی خلوت میں نہ دے، بولا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے بھائی اپنے دین کی خدمت میں تاثیر پیدا کرنی ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ فرمایا کرتا ہوں اپنے اوپر پانچ من محنت کرو اور مخلوق پہ ایک چھٹانک محنت کرو. تو یہ مطلب نہیں کہ مخلوق پہ ایک چھٹانک کی محنت کرو، مطلب یہ کہ اس نسبت سے اپنی بھی پھر اتنی فکر کرو. ظاہر ہے جب ایک چھٹانک کے پیچھے طاقت کس کی ہوگی؟ پانچ من کی ہوگی، تو اس ایک چھٹانک کا اثر کتنا ہوگا؟ اس کا اثر کتنا ہوگا؟ تو جتنی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرما دے، جتنی ہماری خلوت اچھی ہوگی نا، تو ہماری جلوت کی محنت کے اثرات اچھے ہوں، اس میں قوت ہوگی، اس کے ثمرات ہوں گے، اس کے نتائج اچھے ہوں گے. فرمایا ذکر اللہ اور نوافل اور عبادت میں خاص لذت ہے، جو دنیا کی ساری لذتوں سے بالا تر ہے. مگر ہم جیسوں کو اس لذت و حلاوت کی فکر نہیں رہنی چاہیے، مبتدی کو اس کی لذت اور حلاوت کی فکر نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ مبتدی کے لیے تو یہ چیزیں بطور دوا کے ہیں، دوا میں تھوڑی لذت ملتی ہے. پہلے دوا کو صحیح استعمال کرے، جب باطنی طور پہ صحت ملے گی پھر لذت آئے گی نا میاں. پھر لذت آئے گی. ابتدا میں تو یہ دوا ہے، اور ہو سکتا ہے بعد زندگی بھر دوا ہی چلتی رہے، تو یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہوگی کہ کم سے کم صحت گر تو نہیں رہی دوا کی برکت، صحت گر تو نہیں رہی دوا کی برکت. ورنہ اگر یہ دوا بھی استعمال نہیں کریں تو خطرہ ہے کہ صحت گر جائے گی.
فرمایا ذکر اللہ اور نوافل اور عبادات میں خاص لذت ہے جو دنیا کی ساری لذتوں سے فائق ہے، مگر مبتدی کو اس لذت اور حلاوت کی فکر میں نہ رہنا چاہیے، کیونکہ اعمال دین مبتدی کے لیے دوا کا حکم رکھتے ہیں، دواؤں میں مزہ اور لذت کہاں، دواؤں میں لذت اور مزہ کہاں، البتہ منتہا کے لیے یہی اعمال غذا لذیذ بن جاتے ہیں۔ پھر فرمایا لوگ اس طریق میں مزے کے طالب ہیں، حالانکہ یہاں تو لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں۔ جب تک اس منزل سے نہ گزر جائے لذت اور حلاوت حاصل نہیں ہوتی۔ میدا خراب ہو، جگر خراب ہو، دوائیں استعمال کر، جب وہ صحت مند ہوں گے پھر کھانے میں مزہ آئے گا نا، پھر کھانے کی لذت ہی کچھ، چٹنی میں بھی مزہ آئے گا، پھر چٹنی میں مزہ آئے گا، بھوک جو لگی ہو، بھوک جو لگی ہو تو دوا استعمال۔ تو اعمال ایک ایسی چیز ہے کہ طبیعت نہیں بھی چاہ رہی، اور یہ خیال نہ کرے کہ طبیعت چاہے گی، رغبت ہوگی تب عمل کروں گا۔ ارے میاں یہ عمل ایک ایسی چیز ہے، کرتے رہو گے اسی سے رغبت پیدا ہوگی، کرتے رہو گے اسی سے رغبت ہوگی۔ یہ نہیں کہ رغبت ہوگی تو پھر تسبیحات ہوں گی، رغبت ہوگی تو تلاوت ہوگی، رغبت ہوگی تو نوافل ہوں گے، نا میاں بے رغبتی کی حالت میں بھی کرتے رہو، پھر ایک وقت آئے گا رغبت بھی ہو جائے گی، دوا ہے یہ، اور پھر ایک وقت کے بعد غذا بن جائے گی۔ دوا کھانی پڑے گی تاکہ بھوک پیدا ہو، پھر جب غذا کھاؤ گے تو لذت بھی آ جائے گی، مزہ بھی آ جائے گا، حلاوت بھی ہو جائے گی، پھر عبادات۔ اب کوئی کہے میں یہ تلاوت تو اس وقت کروں گا جب رغبت پیدا ہو، بغیر رغبت کیا مزہ، بغیر رغبت تسبیحات کیا پڑھنی، تو پھر تو کبھی نہیں آنا، پھر تو کبھی رغبت اور حلاوت نہیں پیدا ہوں۔ تو جیسا بھی بن پا رہا ہے کرتے رہو، جیسے بھی بن پا رہا ہے کرتے رہو، چھوڑو نہیں، پھر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ رغبت بھی ہو جائے گی، حلاوت بھی ہو جائے گی، مزہ بھی آنے لگ جائے گا، چھوڑا نہیں۔ ارشاد فرمایا ہر حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ مجھے چار مسائل میں اللہ نے شرح صدر عطا فرمایا، ان میں کبھی کوئی شک و شبہ نہیں پیدا ہوتا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دین میں شبہات کب پیدا ہوتے، جب اللہ اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور عظمت میں کمی، اور بزرگوں پر کب کب اشکال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں، جب ان کی محبت میں عقیدت میں کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اعتماد بڑوں پہ کب نہیں رہتا، جب عظمت اور محبت میں کمی ہوتی ہے، اور عظمت اور محبت میں کمی کا مطلب اپنے نفس کی بڑی عظمت، اپنی عظمت کی بڑی محبت، جب اپنی عظمت کی، اپنے نفس کی بڑی عظمت ہوتی تو پھر اس کے معیار پہ کوئی اترتا ہی نہیں، کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی محبت میں کمی، صحابہ کی محبت میں کمی، فقہا کی محبت میں کمی، محدثین کی محبت میں کمی، علماء ربانیین کی محبت میں کمی، اس سے دین چوپٹ ہو جاتا ہے، دین تباہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہر جگہ آدمی کو اشکال لگتا ہے، اشکال، شبہات پیدا ہوتا ہے، شبہات پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ سے رجوع کی برکت ہے کہ اس کی برکت علوم فنون میں بھی آتی ہے، اللہ سے تعلق کی برکتیں علوم و فنون میں بھی آتی ہیں۔ فرمایا مجھے چار مسائل میں اللہ نے شرح صدر عطا فرمایا ہے، ان میں کبھی کوئی شبہ نہیں پیش آیا. پہلا مسئلہ تقدیر کا ہے, دوسرا مسئلہ حقیقت روح کا ہے, تیسرا مسئلہ مشاجرات صحابہ, صحابہ کے آپس کی جھگڑے. اس سے الحمدللہ شرع صدر. کیوں سر؟ سر محبت ہے, عظمت ہے, عقیدت ہے, ٹھیک ہے نا. کبھی الحمدللہ دل کے اندر کوئی غلط فہمی نہیں پیدا ہوئی. اور چوتھی چیز وحدت الوجود ہے. ظاہر ہے یہ سلسلہ کتابی علوم میں بڑی محنت اٹھانے کا نتیجہ نہ تھا, بلکہ یہ سب اللہ سے تعلق اور اللہ سے تعلق کی فکر میں اپنے آپ کو لگانے کا ثمرہ تھا. یہ بڑا خوش نصیب ہے اس نے طالب علم جس کو ہر وقت اپنے اصلاح کی فکر ہو. یہ آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جس کو ہر وقت اپنی اصلاح کی فکر ہو. اب تمہیں فکر دوسروں کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہر وقت اپنی اصلاح کی فکر, نافا کہاں بڑا, نافا کہاں بڑا, تو منافق ہو گیا. یہ کیا ہے؟ اپنی اصلاح کی فکر ہے نا. ہر وقت اپنا محاسبہ ہے, اپنی اصلاح کی فکر. اور جب آدمی اپنی اصلاح کی فکر میں رہتا ہے, سبحان اللہ, پھر رہنمائی بھی ہوتی ہے, اللہ کی مدد اور نصرت بھی ہوتی ہے. اور اپنی خامیاں نظر میں رہتی ہیں, دوسروں کے عیبوں سے نظریں بند رہتی ہیں. اپنی خامیاں نظر آتی ہیں, دوسروں کے عیبوں سے نظریں بند رہتی ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے بھائی. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا الله, نستغفرك ونتوب.